برکت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نجات ملی فرعون جیسے دشمن سے. یہ دوسری دعا ہے. اور یہ دعا پڑھی جائے. اور آگے دیکھو بھائی, دیکھو یہ نماز, دیکھو بھائی کہیں اور پڑھ لو, وہاں چلے جاؤ اوپر مدرسے کی عمارت میں, وہاں پڑھ لو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ونادا فی الظلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا لہ. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں اور یہ دعا پڑھ رہے ہیں, رب لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کوئی کیا اس میں تو دعا نہیں ہے, اس میں تو کوئی چیز نہیں مانگی گئی. تو بھائی ثناء الکریم دعا ہوں, کریم کی ثنا کرنا, کریم سے اس کی تعریف کرنا, اس سے کچھ مانگنا ہی ہوتا ہے. پہلے کے زمانوں میں بادشاہ کے پاس جو شعرا جاتے تھے, شعرا, اور وہ اس کے شان میں قصیدے پڑھتے تھے, مقصود کیا ہوتا تھا؟ اشرفیوں کی تھیلی دی جاتی تھی انہیں. وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ دو اشرفیوں کی تھیلی دے دو, نہیں, اس کی شان میں جا کے قصیدہ پڑھ دیا, اس نے کہا لو بھائی تھیلی دے دو. یہ دنیا کے بادشاہوں کی بات بتا رہا ہوں. ارے اللہ جو بادشاہوں کو بادشاہ کی بھیک دینے والا اللہ ہے, اس کے ہاں بھی یہی معاملہ ہے. ثناء الکریم دعا ہوں, کریم کی ثنا کرنا, اس سے مانگنا ہی. لہذا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اس کے ورد سے ہوا کیا؟ فاستجبنا لہ, ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا. ونجیناہ من الغم, ان کو ان کی تکلیف سے نجات دی, جس تکلیف میں وہ تھے اس سے نجات دی. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, اور ہم مومنوں کو, ایمان والوں کو اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں. کیا مطلب؟ اگر ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کیا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ کا یہ مطلب ہے کہ ہر ایمان والا پہلے مچھلی کے پیٹ میں جائے, تکلیف برداشت کرے, پھر یہ پڑھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, پھر اس کو نجات ملے گی. نہیں, مطلب یہ ہے کہ جس تکلیف میں اور جن برے حالات سے وہ دوچار ہو, ان حالات میں, ان آزمائشوں کے اندر یہ اس کو, اس کا ورد رکھے, تو ہم اس کو نجات دے دیں گے. ہم مومنوں کو اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, تو ایک تو توبہ کا اہتمام, اور یہ دعاؤں میں توبہ ہی ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين, ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. یہ قرآن کے عطا کیے ہوئے نسخے ہیں, قرآن کریم کے. اس بات میں تو کوئی شک نہیں, وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر, جو کچھ تم کو پہنچتی ہے مصیبتیں, آزمائشیں, بلائیں, وہ سب تمہارے ہاتھوں کا کیا دھرا ہوتا ہے. ویعفو عن کثیر, بہت سے گناہوں سے تو ہم ایسی درگزر کر دیتے ہیں. لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, تو بہت سے گناہ تو معاف کر دیے تو بعض رہ گئے, بعض کا مزہ چکھا ہے. لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, بعض کا مزہ چکھایا جاتا ہے. بہتوں کو تو ہم وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ, تو ہم معاف کر دیتے ہیں. بعض کا مزہ چکھایا جاتا ہے اور اس میں بھی حکمت کیا ہوتی ہے؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, تاکہ وہ ہماری طرف لوٹ آئے. اور دیکھیے میرے دوستو, استغفروا ربکم میں جو اللہ نے حکم فرمایا ہے کہ اپنے رب سے مغفرت مانگو, استغفروا ربکم انہ کان غفارا فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا, حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں. اس سے دو مسئلے ثابت ہوئے, استغفروا ربکم سے دو مسئلے ثابت ہوئے. نمبر ایک, استغفروا امر کا صیغہ ہے, امر بنتا ہے مضارع سے, اور مضارع میں دو زمانے پائے جاتے ہیں، حال اور استقبال. مطلب کیا ہوا کہ تم سے حالاً بھی گناہ ہوں گے، حال میں بھی، زمانہ حال میں بھی اور زمانہ استقبال میں بھی تم سے گناہ ہوتے رہیں گے. بس تم استقبال، جب تم سے گناہ ہو جائے تم استقبال کر لیا کرو. مضارع میں استمرار تجددی کی بھی خاصیت پائی جاتی ہے، جب تم سے گناہ ہو جائے تم استغفار کر لیا کرو، معافی مانگ لیا کرو، معافی طلب کر لیا کرو اپنے رب سے. یہاں بھی رب لگا دیا، رب سے معافی مانگ لیا کرو، کیونکہ وہ پالنے والا ہے. رب پالنے والا، رب کیسے پالنے والے کو، اور پالنے والے کو اپنی پالی ہوئی چیز سے محبت ہوتی ہے. لہذا پالنے کا حوالہ دے دو کہ ہم آپ کے پالے ہوئے ہیں، اس پالنے کا حوالہ ہم آپ کو دیتے ہیں، کیونکہ پالنے والے کو اپنی پالی ہوئی چیز سے محبت ہوتی ہے. تو اے اللہ آپ ہمارے رب ہیں، یعنی پالنے والے ہیں، حقیقی پالنے والے. ماں باپ تو سبب ہیں، حقیقی پالنے والے تو آپ ہی ہیں، اور پالنے والے کو پالی ہوئی چیز سے محبت ہوتی ہے. ہم اسی پالنے والی محبت کا، جو آپ ہم آپ کو ہم سے پالنے کی وجہ سے ہے، اسی محبت کا ہم حوالہ دے رہے ہیں. یہ ہے رب کا مفہوم. تو ایک مسئلہ تو یہ ثابت ہوا کہ ہوتے رہیں گے گناہ، اور حالن بھی اور استقبالن بھی. دوسرا مسئلہ اس تفصیل اور قسم سے یہ ثابت ہوا کہ باپ جب اپنے بیٹے سے کہتا ہے ڈانٹ کر کہ معافی مانگ، تو اس کی مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ معاف کرنا چاہتا ہے اپنے بیٹے کو، صرف اپنے بیٹے سے کہلوانا چاہتا ہے اس کی زبان سے کہ ابا جی معاف کر دیجیے، ورنہ اس کے دل میں یہی ہوتا ہے معاف کرنا. تو معافی کا اگر حکم دے رہے ہیں استغفر ربکم سے، معافی کا حکم دے رہے ہیں، تو صاف مطلب یہ ہے کہ معاف کرنا چاہتے ہیں. اگر معاف کرنا نہ چاہتے ہوتے تو حکم ہی نہ دیتے، حکم ہی کیوں دیتے. جیسے باپ بیٹے سے کہے معافی مانگ، تو وہ معاف کرنا چاہتا ہے، جبھی تو کہتا ہے بیٹے سے کہ معافی مانگ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کانا فل ارض امانانی من عذاب اللہ تعالی، اللہ کے عذاب سے امان دینے والی زمین میں دو چیزیں تھیں. فرفع احدهما، ان میں سے ایک تو اٹھ گئی، ایک تو اٹھا لی گئی. فدونکم الاخر، بس تمہیں چاہیے کہ دوسری جو چیز باقی بچ گئی ہے اس کو مضبوط پکڑ لو. اما المرفوع فرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ چیز جو اللہ کے عذاب سے، بس ان دو چیزوں میں سے ایک چیز جو اللہ کے عذاب سے بچانے والی چیزیں تھیں، ان میں سے ایک چیز جو اٹھ گئی، وہ تو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. واما الباقی فالاستغفار، اور جو باقی رہ گئی ہے وہ استغفار ہے. بس دو چیزیں تھیں اللہ کے عذاب سے بچانے والی، ان میں سے ایک تو اٹھ گئی اور ایک باقی ہے، ایک اٹھنے والی چیز جو اٹھا لی گئی وہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی، اور جو باقی رہنے والی چیز ہے، جو باقی رہ گئی ہے اب ایک چیز بس، وہ استغفار ہے. اور ثم تلا هذه الآية وما كان الله، پھر اس کے بعد حضرت علی نے اپنے قول کی تائید میں یہ آیت پڑھی، وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے جب تک کہ آپ ان میں موجود ہیں، بنفس نفیس آپ ان لوگوں میں موجود ہیں، ہم عذاب نازل نہیں کریں گے. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، واو حالیہ ہے، ذرا حال ہے کہ آپ ان میں موجود ہیں. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، اور دوسری حالت، اگر یہ لوگ استغفار کر رہے ہوں گے تب بھی ہم انہیں عذاب نہیں دیں گے. جس کو استغفار کی توفیق حاصل ہو گئی، ہمارے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم کا شعر ہے، جس کو استغفار کی توفیق حاصل ہو گئی، پھر نہیں جائز یہ کہنا کہ وہ بخشیدہ نہیں، یہ جائز نہیں ہے کہ یہ بخشا ہوا نہیں ہے. طوبا لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، جو اپنے نامہ اعمال میں بہت کثرت سے استغفار پائے اس کے لیے خوشخبری ہے. نہ حقارت سے مت دیکھ ان عاصیوں کو، ان گناہگاروں کو حقارت سے مت دیکھو کہ توبہ کی برکت سے درباریاں ہیں، یہ توبہ کی برکت سے ان کو اللہ کی درباری حاصل ہو رہی ہے, ان کو حقارت سے دیکھنا جائز نہیں ہے. لہذا گناہ سے اللہ تعالی نے جو ولایت کا, دوستی کا, صاحب نسبت ہونے کا معیار رکھا ہے وہ کثرت عبادات پر, تہجد, حج, عمرے پر, تلاوت پر نہیں رکھا. ان اولیاءہ الا المتقون, نہیں ہیں اللہ کے ولی مگر وہ لوگ جو متقی ہیں, تقویٰ والے ہیں. ان اولیاءہ الا المسبحون, نہیں ہیں اللہ کے ولی مگر وہ لوگ جو تسبیح بہت پڑھتے ہیں. نہ ان اولیاءہ الا الحاجون, نہ ان اولیاءہ الا المعتمرون, نہ کثرت سے عمرہ کرنے والے, کثرت سے حج کرنے والے, نہ اس پر معیار رکھا ہی نہیں ہے. تہجد پر ان اولیاءہ الا المتہجدون, یہ بھی نہیں فرمایا. ان اولیاءہ الا المتقون, جو ولایت دیتے ہیں, جو ولایت کا تاج سر پہ رکھتے ہیں, غلامی کے سر پر ولایت کا تاج رکھتے ہیں, وہ اعلان فرما رہے ہیں. لہذا میرے دوستوں, کسی کی عبادات کو دیکھ کر آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ بہت بڑا ولی ہے. اس کو دیکھیں گناہ کے مواقع پر یہ کتنا بچتا ہے گناہ سے, یہ ہے معیار اس کی ولایت کا. جہاز میں گیا تو ایئر ہوسٹس سے باتیں کر رہا ہے جیسے اس کی سگی بہن, کوئی پتہ نہیں. حج کے سفر پہ جا رہے ہیں, عمرے کے سفر پہ جا رہے ہیں, احرام باندھے ہوئے, ایئر ہوسٹس سے حج ہنس ہنس کے باتیں کر رہے ہیں, اپنا ایمان وہیں پہ چھوڑ دیتے اور بس اسٹاپوں پر دیکھنا چاہیے. ایسے موقع پر جب زبان کی حفاظت کی ضرورت ہو, پھر دیکھو کتنی زبان کی حفاظت کرتا ہے. نظر کی حفاظت کی ضرورت ہو, کب نظر, کیسے نظر کی حفاظت کرتا ہے. کانوں کی حفاظت کی ضرورت ہو تو کانوں کی حفاظت کرتا ہے یا نہیں. ایک آدمی خوب عمدہ قسم کی غذائیں کھاتا ہو, قورمہ, بریانی اور طرح طرح کے مقوی غذائیں کھاتا ہو, لیکن تھوڑا سا زہر بھی کھا لیتا ہو, ایک وقت آئے گا کہ بستر سے لگ کے رہے گا. نماز کی بریانی کھائی, ذکر کا قورمہ کھایا, اور تلاوت کی اور تسبیحات کی, تہجد پڑھی, عوامین پڑھی, چار پڑھی, صلاۃ الضحیٰ پڑھی, اشراق کی نماز پڑھی, لیکن گناہ سے بھی باز نہیں آتا. جب گناہ کا موقع ہو, نظر بازی سے باز نہیں آتا, کسی کی ماں بہو بہن بیٹی کو دیکھنے سے باز نہیں آتا, گھر جا کے ٹی وی دیکھے گا, بھابھی سے پردہ نہیں, خالہ زاد, ماؤں زاد, چچا زاد, جتنی یہ زاد بہنیں ہیں اس سے کوئی پردہ نہیں, مامی اور چچی اور تائی سے کوئی احتیاط نہیں کہ انہوں نے تو ہمارا پیشاب پخانا دھلایا. وہ دھلایا ہوگا بچپن میں, آپ تھوڑی ہیں, اب تو احکامات الگ ہیں. یہ ہے معیار اس بات کا کہ کتنا بچتا ہے. یہ تلاوت تسبیحات پہ مت جاؤ دوستو, کہ تلاوت تسبیحات کو دیکھ کے یہ ولی ہو گیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے معیار جو رکھا ہے وہ ایسا رکھا ہے کہ تقویٰ, اور تقویٰ کہتے ہیں کف النفس عن الہوا, تقویٰ کے معنی ہیں نفس کو گناہوں سے روکنا. جب نفس میں تقاضا ہو گناہوں کا تو اس کو روکو گناہوں سے, یہ ہے تقویٰ کا معیار. یہ ولایت کا معیار ہے, کتنا رکتا ہے. نہ دیکھیں گے, نہ دیکھیں گے, انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کو دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے. نہیں ناخوش کریں گے رب کو اے دل تیرے کہنے سے, اگر یہ جان جاتی ہے خوشی سے جان دے دیں گے. جب تک یہ جذبہ نہ ہو کہ جان چلی جائے مگر میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا, نسبت نہیں حاصل ہو سکتی اللہ تعالیٰ کی, صاحب نسبت نہیں ہو سکتا, دوستی نہیں مل سکتی اس کو اللہ تعالیٰ کی. اور یہ نظر کی حفاظت, نظر کا گناہ تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ کیا عوام اور کیا حواس, سب کے سب اس میں مبتلا ہیں. کیا شکایت کی جائے اور کیا کہا جائے. مدارس دینیہ کے اندر میں عرض کرتا ہوں, سچی بات عرض کرتا ہوں, شاید کسی کو بری لگے, متقی عالم کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ مستورات کو پڑھائے, چاہے کتنا احتیاط کے ساتھ پڑھایا جا رہا ہو, لیکن متقی عالم اللہ والے عالم کے لیے بہت مشکل ہے اس کا پڑھانا بنات کے مدد سے. یاد رکھیے میں سچی بات عرض کر رہا ہوں, میرے پاس خطوط آتے ہیں, مجھے وہ ان مدرسین نے آ کر بتایا کہ کتنا ہم پریشان ہیں. یہ وہ مدرسین ہیں جو وہاں ان کا آنا جانا اللہ والوں کے پاس ہے, اور ایسے اللہ والے جہاں اس بات اس گناہ کی بہت زیادہ بچنے کی تاکید کی جاتی. تو صاحب نور جو ہوتا ہے نا, صاحب نور دیکھیے, ایک جو گاؤں دیہات ہے جہاں بجلی ہے ہی نہیں, ان کے لیے تو رات سب برابر ہے سارے دن, اور اگر یہاں تھوڑی دیر کے لیے بجلی چلی جائے تو کیا محسوس ہوگا, کتنی تکلیف اور بے چینی محسوس ہوگی کہ بجلی چلی گئی, اور اگر گرمیوں کے موسم میں جائے تو اور زیادہ بے چینی. لیکن ان کو کوئی بے چینی نہیں, وہ اپنے ان کے پاس بجلی ہے ہی نہیں. تو صاحب نور کو ادراک ہو جاتا ہے کہ کتنا نقصان ہو رہا ہے میرا, اور جس کے پاس نور ہے ہی نہیں اس کو وہ تو چاہے جو گناہ کرتا ہے اس کو کچھ نہیں پتا. اس کا دل ایسا ہوتا ہے جیسے اناج تولنے کا بڑا والا ترازو, آپ نے سبزی منڈی میں دیکھا ہوگا اتنا بڑا ترازو اس کا پلا ہوتا ہے, اتنا بڑا پلڑا ہوتا ہے, اس کے اندر بے وزن رکھا جاتا ہے, سب کہیں جا کے تھوڑا سا اس میں حرکت ہوتی ہے. ایسے شخص کا دل وہ بڑا اناج توڑنے والا ترازو کی طرح ہوتا ہے کہ وہ گناہ کرتا کوئی بہت بڑا گناہ جب ہو جائے تو اس کو تھوڑا سا احساس ہوتا ہے کہ وہ یہ کچھ غلطی ہوئی ہے. اور جو صاحب نور ہوتا ہے, صاحب نور اس کا دل سنار کی ترازو کی طرح ہوتا ہے. ایک سنار نے ہمیں بتایا کہ ہم تو اب تو وہ الیکٹرانک آ گئے, پہلے جب اب سے کچھ تھوڑے عرصے پہلے تک یہ الیکٹرانک نہیں تھے, مینوئل تھے وہ جو ترازو ہوتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ ہم سانس بھی آہستہ لیتے ہیں, سونا تولتے ہوئے چاندی تولتے ہوئے سانس بھی ہم آہستہ لیتے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو سانس سے بھی ہل جاتا ہے, سانس سے بھی ہل جاتا ہے, کہیں وزن غلط نہ ہو جائے, اس کے پاس کہیں زیادہ نہ چلا جائے. ہاں دوستو بس یہی ہے کہ یہ صاحب نور کا دل اس ترازو کی طرح ہوتا ہے جو سنار کی ترازو ہوتی ہے, اور جو جس کے پاس نور ہے ہی نہیں بس اس کا دل پھر اناج تولنے والے کی ترازو کی طرح ہے جو سبزی منڈی میں ہوتے ہیں, یا لکڑ پتھر جو جس میں یہ لکڑیوں کی ٹال میں وہ ترازو لگا ہوا ہوتا ہے, وہ خوب رکھو سب کہیں جا کے اس میں کچھ تھوڑی سی حرکت ہوگی وہ جھکے گا. وہ گناہ کر کے یہ حال ہو جاتا ہے. اس لیے دوستو اصل چیز, اصل معیار اللہ کا, یا ابا ہریرہ اتق المحارم تکن اعبد الناس, اے ابو ہریرہ تم اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچ جاؤ, تم سب سے بڑے عبادت گزارو, تم سب سے بڑے عبادت گزارو, سب حرام کی ہوئی محرمات سے بچ جاؤ. اور دوستو محرمات کم ہیں, اللہ کے حرام کی ہوئی چیزیں کم ہیں, حلال بہت ہیں, بہت ساری ہیں, حرام تھوڑی سی رکھنی ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری آزمائش کے لیے. اسی لیے فرمایا قرآن کریم میں قل للمؤمنین یغض, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, من تبعیضیہ لے آئے, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی بعض نگاہوں کو نیچے رکھا ہے, من تبعیضیہ ہے, وہ بعض نگاہوں کو نیچے کر لو. ارے خالہ کو دیکھو, گپی کو دیکھو, ماں کو دیکھو, بہن کو دیکھو, دادی کو دیکھو, نانی کو دیکھو, بس تھوڑی سی یہ خالہ ذات بہنیں جتنی ذات بہنیں جتنی, چلو فارمولا بتا دیتا ہوں آپ کو, ذات بہنیں جتنی ذات بہنیں ہیں ان سب سے پردہ ہے, بھابھی سے پردہ ہے, اور بیوی کی بہن سے پردہ ہے, بیوی کی بہن سے, بھابھی سے پردہ, بہن بیوی کی بہن سے پردہ, اور جن بچیوں کے خالو ہیں خالو صاحب وہ اگر خالو پردہ نہ کرے تو یہ بھالو ہو جائیں گے. یہ خالو کا وزن اور بھالو کا وزن ایک ہی ہے نا, خالو بر وزن بھالو, اگر یہ پردہ نہیں کرتے جن بچیوں کے یہ خالو ہیں, سر پر ہاتھ پھیر رہے ہیں عید کے موقع پر, عیدی بھی دے رہے ہیں سر پہ ہاتھ بھی پھیر رہے ہیں, اور پھوپا جن بچیوں کے پھوپا ہیں وہ پھوپھا کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں, پھوپھا کرتے ہوئے وہ گھر میں چلے جاتے ہیں, کوئی احتیاط نہیں. دوستو جب تک ہم اس کی ہمت نہیں کریں گے اور ان گناہوں سے نہیں بچیں گے, ہم چھوڑ دیں اس بات کا خیال کہ ہمیں نسبت مل سکتی ہے, اللہ کی دوستی حاصل ہو جائے گی. اور یہ چیز ملتی ہے, یہ چیز ملتی ہے. اب میں آتا ہوں اس طرح, سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, دعا کی اللہ تعالی سے, اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یبلغنی حبک, اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں, وحب من یحبک اور اس کی محبت مانگتا ہوں جو آپ سے محبت کرتا ہے, اس کی بھی محبت مجھے دے دیجئے. یعنی اپنے عاشقوں کی محبت دے دیجئے, اپنے اولیاء کی, اپنے دوستوں کی محبت مجھے دے دیجئے. وحب عمل یبلغنی حبک, اور ہر اس عمل کی محبت مجھے عطا فرما دیجئے جو آپ کی محبت کو دلانے والا ہوں. ایک بات یاد آ گئی, حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب نسخہ سکھایا تھا, فرمایا کہ ہر عمل, ہر نیک عمل کو کرتے وقت یہ نیت کر لیا کرو کہ اللہ کی محبت کے لیے, حصول محبت کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں, نماز پڑھ رہا ہوں اللہ کی محبت حاصل ہو جائے, تلاوت کر رہا ہوں اللہ کی محبت حاصل ہو جائے, ذکر کر رہا ہوں اللہ کی محبت حاصل ہو جائے. فرمایا یہ ایسا نسخہ ہے کہ جو اس کا اہتمام کر لے تو اللہ کی محبت میں ترقی ہوتی چلی جائے گی, اللہ کی محبت میں ترقی ہوتی چلی جائے گی. لہذا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں, اے اللہ میں آپ عرض کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے, اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں, وحب میں یحب, اور آپ سے اس کی محبت مانگتا ہوں جو آپ سے محبت کرتا ہوں, آپ کے عاشقوں کی محبت آپ سے مانگتا ہوں, وحب عملی یبلغنی حبک, اور ایسے اعمال کی محبت مانگتا ہوں جو آپ کی محبت دلوا دے. دیکھیے مضاف مضاف الیہ, یہاں علماء بھی غالباً موجود ہیں, مضاف مضاف الیہ کی ترکیب میں مضاف مقصود ہوتا ہے, جیسے جاء غلام زید کی ترکیب ہے, جاء غلام زید میں زید کا مضاف الیہ یہ مقصود نہیں ہے, زید کا تذکرہ تو صرف اس کے تعارف کے لیے آ گیا, ورنہ مقصود یہ ہے کہ غلام آیا ہے, جاء غلام زید, تو مضاف مضاف الیہ کی ترکیب میں مضاف مقصود ہوتا ہے کہ غلام آیا ہے, زید نہیں آیا, زید کا ذکر صرف تعارف کے طور پر ہو رہا ہے. اور برخلاف ماتوف ماتوف علیہ کی ترکیب کے, یہ ماتوف ماتوف علیہ میں دونوں مقصود ہوتے ہیں, ماتوف بھی مقصود ہوتا ہے, ماتوف علیہ بھی مقصود ہوتا ہے, جیسے جاء زید و غلام زید, زید آیا اور زید کا غلام بھی آیا, دونوں مقصود ہیں, دونوں آئے. لہذا اس دعا میں سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ جو دعا فرمائی, اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک, یہ ماتوف ماتوف علیہ کی ترکیب ہے, واو عاطفہ ہے, یہاں وحب من یحبک میں واو عاطفہ ہے. لہذا اللہ معلوم ہوا اللہ کی محبت بھی مقصود ہے اور اللہ کے عاشقوں کی محبت بھی مقصود ہے, مقصود اللہ کے عاشقوں کی اولیاء اللہ کی محبت بھی مقصود ہے, اس دعا سے یہ ثابت ہو گیا. دودھ لینا ہے تو آپ کو دودھ والے کی دکان کا قصد کرنا پڑے گا, دودھ کی دکان آپ کی مقصود ہوئی, اس کو مقصود بنانا پڑے گا, جانا پڑے گا دودھ لینے کے لیے. اللہ لینا ہے تو اللہ والوں کے پاس جانا پڑے گا, اللہ کو تلاش کرنا ہے تو اللہ والوں کے پاس جانا پڑے گا. انا عند المنکسرۃ قلوبهم لاجلی, اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں, میں کس کے پاس ہوں, کہاں ملتا ہوں, انا عند المنکسرۃ قلوب, انا عند المنکسرۃ قلوبهم لاجلی, جو میری وجہ سے اپنے دل کو توڑتے, میرا حکم نہیں توڑتے, میں ان کے پاس ملتا ہوں. ہمارے دادا شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دودھ ملتا ہے دودھ والوں سے, سبزی ملتی ہے سبزی والوں سے, کپڑا ملتا ہے کپڑے والوں سے, آم ملتا ہے آم والوں سے, گوشت ملتا ہے گوشت والوں سے, اللہ ملتا ہے اللہ والوں سے. سیدھا سیدھا مسئلہ ہے, اس میں کوئی ہیر پھیر نہیں. اصحاب کہف کا قصہ, وہ چند دن ان کے ساتھ رہ کر اس کو یہ فضیلت حاصل ہو گئی کہ جنت میں داخل کیا جائے گا انسان کی شکل میں, اللہ تعالیٰ اس کو داخل فرمائیں گے, تفسیر روح مانی میں اس کی تفصیل موجود ہے, فرمایا اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا. چند دن نیک لوگوں کے ساتھ رہنے سے, ان نیک لوگوں کے ساتھ رہنے سے یہ کتا بھی جنت میں جائے گا, جب کتا محروم نہیں ہے نیک لوگوں کی صحبت سے تو انسان محروم ہو سکتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے. کتے جیسی نجس مخلوق وہ بھی محروم نہیں رہا اہل اللہ کے ساتھ رہنے سے، وہ بھی داخل جنت ہوگا. اور مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس میں اللہ تعالیٰ نے ایجاباً سلباً دونوں طرح سے ذکر فرمایا، اور اهدنا الصراط المستقیم فرمایا، اهدنا الصراط الرسول نے فرمایا، اهدنا الصراط القرآن نے فرمایا کہ ہمیں قرآن کا راستہ چلائیے، ہمیں رسول کا راستہ چلائیے، یہ بھی نہیں کہا. اهدنا الصراط الرسول بھی نہیں کہا. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جو انعام علیہم ہے، جن پر آپ کے انعامات ہو رہے ہیں، ان کا راستہ چلا دیجیے. تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس میں حکمت یہ ہے کہ انعام علیہم کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یعنی اللہ والوں کا جو ہمیشہ موجود رہیں گے، قیامت تک ان کا وجود باقی رہے گا. رسول سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو رخصت ہو گئے، اور قرآن رسول سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو رخصت ہو گئے. قرآن کافی نہیں، کتاب کافی نہیں ہوتی. اگر کوئی تیرنے کی ترکیب کسی کتاب میں پڑھ کر اور گٹانی کے سمندر میں اتر جائے، کیا حال ہوگا اس کا؟ تیرنا جانتا نہ ہو. کھانا پکانے کی ترکیب، کھانا پکانے کا کچھ تجربہ نہیں، ترکیب کو کتاب لے آیا، اس کتاب سے دیکھ دیکھ کے، اور وہ جو کھانا پکائے گا نہ جانے کیا ملبوبہ تیار کرے. موٹر سائیکل چلانے کی ترکیب کسی کتاب میں پڑھ لی، فرض کر لو کتاب میں کہیں لکھتی ہوئی تھی، پڑھ لی، اب موٹر سائیکل چلانے شروع کی، کیا حال ہوگا؟ عجیب، نہ خود بھی اسپتال پہنچے گا اور دوسروں کو بھی، اور شاید اسپتال کے بجائے قبرستان پہنچا، اسپتال پہنچانے کی نوبت بھی نہ آئے. تو کتاب کافی نہیں ہے. اگر کتاب کافی ہوتی تو سرور اللہ تعالیٰ قادر تھے اس بات پر کہ ہر گھر میں ایک ایک نسخہ اتار دیتے قرآن کریم کا. سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیجا گیا اور یہ فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. جو اپنے رب آپ ان کو روکے، اپنے آپ کو روکے رکھیے ان کے درمیان تاکہ یہ آپ کی صحبت سے فیض اٹھائیں، آپ کے وجود سے ان کو فائدہ پہنچے. یہی کام تو نائبین رسول کا ہے، اللہ والوں کا ہے، جو اعلیٰ سبیل نیابت کو انجام دے رہے ہیں. الشیخ فی قومہ کالنبی فی امتی. شیخ یہ کس کا قول ہے؟ رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس کا، تفسیر روح معنی میں موجود ہے. شیخ اپنی قوم میں ایسا ہوتا ہے جیسے نبی اپنی امت میں ہوتا ہے. اعلیٰ سبیل نیابت یہ کام انجام دے رہے ہیں اللہ والے، لہذا ان کے بغیر چارہ نہیں ہے. دیکھیے میں عرض کرتا ہوں، ہمارے اکابر دیوبند میں کوئی ایک اکابر کو آپ لیجئے، کوئی ایک بڑا ہو جس نے کسی اللہ والے کی صحبت اور غلامی نہ اٹھائی، صرف ایک کوئی بتا دیجئے، میں مان جاؤں. ایک بتا دیں، ایک کوئی بتا دیں، نہیں بتا سکتے، کوئی نہیں لا سکتا اس بات کو سامنے کہ کوئی ایک بڑے تھے دیوبند کے اور انہوں نے کسی اللہ والے کی غلامی نہیں اٹھائی. دیوبند کی بنیاد، اچھا پیشانی پر، دیوبند کی پیشانی پر یہ لکھا ہوا ہے در مدرسہ خانفا دینا ہے، ہم نے مدرسے میں خانفا کو دیکھا ہے. یہ دیوبند کی آج بھی لکھا ہوا ہے، اور اس مصرے سے دیوبند کی تاریخ تاسیس بھی نکلتی ہے حساب ابجد کی روح سے. تو یہ تو، اور دیوبند کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، نمبر ایک کتاب اللہ، نمبر دو رجال اللہ. دو چیزوں پر بنیاد ہے، نمبر ایک قرآن کریم، کتاب اللہ یعنی قرآن کریم، نمبر دو رجال اللہ یعنی اللہ والے. ان دو پر ہمارے مسلک کی بنیاد ہے، لہذا ان سے دور ہونے کی باتیں کرنا اور یہ عقائد رکھنا کہ اب ان کی کوئی ضرورت، میں عرض کرتا ہوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان رجلا شكا الى النبي صلى الله عليه وسلم قسوه قلبه قال امسح رأس اليتيم واطعم المسكين. لیجیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص آیا سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں، عرض کیا میرا دل بہت سخت ہے, دل کی قساوت کی شکایت کی. یہاں سے معلوم ہو گیا کہ صحابہ اپنے باطنی احوال سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بتایا کرتے تھے اور علاج پوچھا کرتے تھے. یہ دلیل ہے, یہ حدیث. میں حدیث دلیل کے طور پہ اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ شیخ کو اطلاع احوال ضروری ہے, اس کے بغیر اصلاح نہیں ہو سکتی. جب شیخ بنایا جائے گا تبھی تو اطلاع احوال ہوگی اور پھر اس کے حکم کا اتباع کیا جائے گا, جبھی تو ہم صاحب نسبت بنیں گے. دیکھیے صحابہ آ رہے ہیں, عرض کیا کہ مجھے میرا دل سخت ہے, علاج بتا دیجیے. دو علاج بتا دیے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, یتیم امسح رأس الیتیم, یتیم اگر کہیں مل جائے تو اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو. وأطعم المسکین, مسکینوں کو کھانا کھلاؤ, تمہارا دل نرم ہو جائے گا. یہ ہے علاج بتا دیا. روحانی ایک مرض تھا, مایوسی کی حالت میں, پریشانی کی حالت میں آیا کہ اس کی وجہ سے پریشانی ہے, میرا دل سخت ہے, علاج بتا دیا. علاج انہوں نے عمل کیا ہوگا, بس فائدہ ہو گیا. جا انا تو یہی حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں باب الوسوسہ میں, مشکات کی روایت ہے. جا الناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کے صحابہ حاضر ہوئے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں. فسألو, ان سے کچھ عرض کیا. انا نجد فی انفسنا ما يتعاظم احدنا ان يتكلم به, ایسے گندے خیالات ہمارے دلوں میں آتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ایک اس بات کی ہمت اور جرات نہیں پاتا کہ آپ کے سامنے ان کا اظہار کرے. وہ اتنے گندے خیالات ہیں, ہم آپ کے سامنے, آپ نبی ہیں اللہ کے, کیسے ہم اظہار کریں؟ اتنے گندے خیالات ہیں. کیا پریشانی کا عالم ہوگا اور کیا فکر مندی کا عالم ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو. اور یہ بات کی دیکھیے, یہ بھی دلیل ہے, باطن کے احوال شیخ کو بتانے کی دلیل ہے. کیا ہم یا تو یوں کہہ دیں گے کہ ہمیں یہ کہنا کہ کوئی شیخ بنانے کی ضرورت نہیں, کسی اللہ والے کی غلامی اختیار کرنے کی ضرورت نہیں, یہ کہنا دوسرا, اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ جو فرما رہے ہیں کہ صحابہ آتے تھے اور اپنے احوال بتاتے تھے, علاج پوچھتے تھے, تو دوسرے جو یہ کہتا ہے نا کسی شیخ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں, دوسرا اس کی اس جملے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کو تو ضرورت تھی اس برکت کے دور میں, ہمیں اس فتنے کے دور میں کوئی ضرورت نہیں. یہ دوسرا مطلب ہے اس کا, پوچھ لو علماء سے. یہ گمراہی کی باتیں. ہمارا تو مطلب ان دو بنیادوں پر ہے, کتاب اللہ اور رجال اللہ, اور جو یہ کہتا ہے کہ شیخ بنانے کی ضرورت نہیں, وہ مطلب کے دیوبند سے اپنے آپ کو نہ کہتے, بھائی جاؤ اپنا کوئی اور دوسرے مسلک اختیار کر لو. اگر آپ یہ خیال اور عقیدہ رکھتے ہو تو کوئی اور مسلک اختیار کر لو, دیوبند مسلک دیوبند یہ نہیں ہے. تو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے فرمایا, اوا قد وجدتم, کیا تمہاری یہی کیفیت ہے جو تم نے بیان کی؟ قالوا نعم, جی ہاں. انہوں نے کہا جی ہاں, اے اللہ کے رسول, ہم یہی ہم آپ سے جو عرض کیا یہی ہماری کیفیت ہے. فرمایا, ذاک صریح الایمان, یہ صریح ایمان کی علامت ہے, بے فکر رہو, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, یہ صریح ایمان کی علامت ہے. اس کی تشریح ہمارے سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے قول کی تشریح فرمائی, ذاک صریح الایمان کی, کہ وہ تو ایک طرف کہہ رہے ہیں اتنے گندے خیالات کہ ہمیں بتانے کی ہمت نہیں ہے, اور آپ فرما رہے ہیں کوئی بات نہیں, یہ صریح ایمان کی علامت ہے, تم بالکل واضح طور پر ایمان کی حالت میں. تو حضرت فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ چور اس گھر میں چوری کرتا ہے جہاں مال ملنے کی امید ہو, ڈاکو اس گھر میں ڈاکا ڈالتا ہے جہاں مال ملنے کی امید ہو. شیطان بھی ایمان کا ڈاکو ہے اور ایمان کا چور ہے, یہ اسی دل میں ڈاکا ڈالتا ہے, اسی دل میں چوری کرتا ہے جہاں ایمان کی دولت ملے. لہذا تم ایمان کی حالت میں فکر نہ کرو, یہ علامت ہے اس بات کی کہ شیطان تمہارے دل پر ڈاکے ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے, تمہارے پاس ایمان ہے جبھی تو وہ ایسا کر رہا ہے. لہذا پریشان ہو کر صحابہ حاضر ہوئے, فکر مند ہو کر حاضر ہوئے, مطمئن ہو کر واپس گئے. یہی کام شیخ کا ہے کہ وہ امید دلاتا ہے, امید کیا کوئی بات نہیں, چلتے رہو اللہ کا راستہ طے کرتے رہو انشاءاللہ. ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں, گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے, بس اسی طرح منزل طے ہوگی. اور سنیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حنزلہ, حدیث حنزلہ کہلاتی ہے, ملاقات ہوئی, پوچھا حضرت ابو بکر نے کیا حال ہے حنزلہ, عرض کیا نا کپا حنزلہ, حنزلہ تو منافق ہو گیا. قال سبحان اللہ ما تقول, کہنے لگے سبحان اللہ کیسی بات کر رہے ہو حنزلہ کہ تم منافق ہو گئے. عرض کیا کہ یہ کیسے نہ کہوں, ہم حضور کی مجلس میں ہوتے ہیں دل نرم ہو جاتے ہیں, آنکھیں بہنے لگتی ہیں, آنسو بہنے لگتے ہیں, جب گھر جاتے ہیں تو یہ کیفیت نہیں رہتی, جو یہ بچوں میں مشغول ہو جاتے ہیں. فرمایا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیفیت تو میری بھی ہے, واللہ انی لاجد مثل ھذا, خدا کی قسم یہ کیفیت تو میری بھی ہے. چلو سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں چلتے ہیں. دیکھیے ہر چیز میں آگے مال کی قربانی, اس میں آگے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ, جہاد کے موقع پر حضرت ابو بکر آگے, دین دعوت, دین کی دعوت, اس میں حضرت ابو بکر آگے, ہر چیز میں آگے, ہر چیز میں آگے. پھر بھی ضرورت پڑ رہی ہے باطن کا حال اپنے شیخ کو بتانے کی. آؤ حنزلہ چلتے ہیں حضور کے پاس, ان کو جا کے بتاتے ہیں اور ان سے علاج پوچھتے ہیں اس کا کیا علاج ہے. فرمایا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ کوئی بات نہیں, یہ گاہے یہ یہاں کے اعتبار سے یہی ادب مناسب ہے, یہی چیز مناسب ہے جو تمہاری یہاں کیفیت ہوتی ہے, اور گھر پہ جاؤ گے تو وہ کیفیت مناسب ہے, ٹھیک ہے وہ بھی فکر نہ کرو. اگر تم گھر پہ جا یہی کیفیت تمہاری گھر پر ہو جو یہاں ہوتی ہے, آنکھیں بہ رہی ہیں دل در میں, اب گھر میں داخل ہوئے بچہ کہہ رہا ہے ابو جی السلام علیکم, ابو جی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے, بیوی بات کرنا چاہ رہی ہے ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, کیونکہ وہی کیفیت ہے جو مجلس میں تھی. اگر وہی کیفیت ہو تو کیا ہوا, وہ فکر مند ہو جائے گی کہ ان کو رو کیا گیا. فرمایا فکر نہ کرو, یہ یہاں کے حساب سے یہی ہے اور وہاں کے حساب سے یہی, سناتن بس ٹھیک ہے, سناتن کدا و سناتن کدا, کبھی ایسا ٹھیک ہے, فکر نہ کرو. میرے دوستو دیکھیے اتنے بڑے صحابی کو بھی ضرورت پڑ رہی ہے باطن کا احوال بتانے کی اور علاج پوچھنے کی. رحمت کا دور ہے, برکت کا دور ہے, اور اس فتنے کے دور میں ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی اللہ والے کے پاس جانے کی. اچھا کسی ایک اللہ والے کے پاس جانے کی, کوئی کہتے ہیں ایک کیوں, ایک کیوں بھائی, اچھا ایسا کریں کراچی میں مثال کے طور پہ 10 ہیں دل کے ڈاکٹر, کسی کو دل کی بیماری ہو جائے تو سب کے پاس جائے, ہر ایک کے پاس جائے, اور ہر ایک سے کے پاس وقت بھی دینا پڑے گا, آپ کو دواؤں کے بھی پیسے خرچ ہوں گے, فیس کے بھی پیسے خرچ ہوں گے, پھر فجر کے وقت ایک کی دوا کھا رہا ہے اور پورے دن میں 10 اوقات میں 10 ڈاکٹروں کی دوائی کھائی, نہ جانے اس کا کیا حال ہوگا. اور دلیل بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی, دیکھیے دلیل کیا ہے کہ ایک ہی شیخ پکڑنا چاہیے, اس کی دلیل کیا ہے, قرآن سے دلیل دیتا ہوں, دیکھیے الرحمن فاسأل به خبیرا, رحمان کے بارے میں کسی ایک, خبیرہ مفرد ہے نا, خبیرہ مفرد ہے, الرحمن فاسأل به خبیرا, کسی ایک باخبر سے پوچھو, جا کر اس کا دامن پکڑو, یکسر گیر محکم گیر, بس اس لیے اس کے بغیر چارہ کار نہیں. دوستو سچی بات عرض کرتا ہوں, اس کے بغیر چارہ کار نہیں. مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہر مدرسے کے ساتھ ایک خانقاہ ہو, ہر مدرسے کے ساتھ ایک خانقاہ ہو. گزشتہ دنوں مولانا طلحہ صاحب, مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے سے ملاقات ہوئی, فرمانے لگے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ مدرسے میں پڑھنے والا ایک طالب علم جو مدرسے میں پڑھتا ہو وہ بیک وقت تبلیغی بھی ہو, بیک وقت خانقاہی بھی ہو. یہ بات کس کی ہے, مولانا طلحہ صاحب کی, سہارنپور کے اپنے شیخ کی خان, اپنے والد کی خانقاہ چلا رہے ہیں, انہوں نے یہ بات مجھ سے کہی, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر مدرسے کا طالب علم بیک وقت تبلیغ میں بھی جڑتا ہو, بیک وقت کسی خانقاہ میں بھی جاتا ہوں, ہم یہ ہمارا مقصود یہ ہے, ہم یہ چاہتے ہیں, ہماری بہت خواہش چاہیے. بتائیے
اکابر تو یہ کہہ رہے ہیں اور ہم ہمارا کیا حال ہے بھائی؟ ہم کہتے ہیں نہیں کوئی ضرورت نہیں, کوئی ضرورت بھائی ضرورت نہیں. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک عالم آئے, کہنے لگے کیا ضرورت ہے کسی اللہ والے کی غلامی اختیار کرنے کی, ہم نے کتابیں پڑھی ہیں, تفسیریں پڑھی ہیں, کتابوں سے اصلاح ہو جائے گی. حضرت نے فرمایا اچھا ایسی بات ہے, تو مولانا آپ تو عالم ہیں, ذرا یہ بتائیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں, ایک تو اصلاح نمبر ایک, نمبر دو تزکیہ, یہ فعل لازم ہے یا فعل متعدی ہے؟ فعل لازم وہ ہوتا ہے جو فاعل پر تمام ہو جائے, اور فعل متعدی جو فاعل پر تمام نہ ہو بلکہ مفعول بھی چاہے, فاعل بھی چاہے مفعول کو بھی چاہے. تو ایک تو معلوم ہوا اصلاح بھی فعل متعدی باب افعال سے, تزکیہ بھی فعل متعدی باب تفعیل سے, دونوں فعل متعدی ہیں یعنی فاعل اور مفعول دونوں کا تقاضا کرتے ہیں, ایک اصلاح کرنے والا ہو اور ایک وہ جس کی اصلاح کی جائے, ایک تزکیہ کرنے والا ہو ایک مزکی ہو ایک مزکا ہو جس کا تزکیہ کیا جائے. وہ عالم کہنے لگے بس حضرت میں سمجھ گیا, کہنے لگے بس سمجھ گیا, میں ان کو علم کی لائن سے سمجھایا, علمی لائن سے سمجھا دیا اور سمجھ گئے. ایک صاحب آئے, ایک صاحب وہ عامل, کہنے لگے حضرت کیا ضرورت ہے کسی ولی کے, کیا کہتے ہیں کہ کسی ولی کے پاس جائے بغیر آدمی ولی نہیں بن سکتا, ہم میں بھی کیوں نہیں بن سکتے ولی؟ تو فرمایا اچھا, حضرت نے فرمایا اچھا ایسی بات ہے کہ آپ ایسی ولی بن سکتے ہیں, تو بھائی دیکھو ایسا اتنی چھوٹی چیز مت سوچو, پھر آپ صحابی بن جائیے, آپ چھوٹی چیز کو کیوں سوچتے ہیں, ولی کیوں سوچ رہے ہیں, آپ صحابی بن جائیے. لوگ کہہ رہے ہیں حضرت صحابی بننے کے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت چاہیے. حضرت نے فرمایا اچھا تو آپ تابعی بن جائیے. تو حضرت انہوں نے کہا حضرت تابعی بننے کے لیے تو صحابی کی صحبت درکار. حضرت نے فرمایا تابعی تابعی بن جائے کہ بھائی یہ چیز اس کے لیے تو تابعین کی صحبت چاہیے. پھر کہنے لگے حضرت ہاں ہاں میں سمجھ گیا, ولی بننے کے لیے بھی ولی کی صحبت چاہیے. خود ہی سمجھ گئے. تو حضرت ہر آدمی کو اس کی لائن سے سمجھاتے. ہمارے دادا شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پورپوری رحمت اللہ علیہ ایک دعا فرمایا کرتے تھے, دیکھیے اللہ کی اطاعت کے خاطر طویل العمری کا ماننا, یہ اس کا علماء نے استحباب بھی لکھا ہے, لہذا وہ دعا یہ فرمایا کرتے تھے اللہم اجعلنی مئات و عشرین سنہ واجعلنی محبوبا فی قلوب الناس, کہ اللہ عربی میں دعا مانگتے تھے. یہ حدیث شریف کی نہیں ہے دعا, نہ قرآن کی نہ حدیث کی, بس حضرت اپنے دیکھیے اگر آپ کسی کام سے جائیں کسی افسر کے پاس, وہ کوئی اور زبان جانتا ہو, دوسری زبان بولنے والا ہو, آپ اس سے اسی کی زبان میں بات کریں, جا کر آپ کی زبان تو الگ ہے لیکن اس کی زبان میں بات کریں آپ, تو وہ بڑا مرعوب ہوگا, دیکھا یار یہ تو میری زبان میں اس سے بات کر رہا ہے. اب اس کو انکار کرتے ہوئے بننی پڑے گی کہ اللہ اس کا کام کری دو, بھائی میری زبان میں بات کر رہے ہیں. لہذا اللہ سے عربی زبان میں دعا کرنے میں قبولیت کی امید زیادہ ہے, اللہ تعالیٰ کو عربی زبان پسند ہے, قرآن عربی میں, رسول سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عربی, قرآن عربی, احب العرب بثلاث, عربوں سے محبت کرو تین وجہ سے, انا عربی میں عربی ہوں, والقرآن عربی اور قرآن عربی میں, اور ولسان اہل الجنت عربی اور اہل جنت کی جو زبان ہے وہ بھی عربی ہے, اس لیے تم عرب لوگوں سے محبت کیا کرو, سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے. تو عربی زبان میں حضرت دعا کرتے تھے اللهم اجعل عمری 120 سنہ واجعلنی محبوبا فی قلوب الناس. ہمارے حضرت والا دعوت برکاتہم نے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ مجھے 120 سال کی عمر اپنی اطاعت کے ساتھ دے دیجیے اور مجھے لوگوں میں محبوب بھی بنا دیجیے, لوگوں کے دلوں میں میری محبوبیت بھی رکھ دیجیے. ہمارے حضرت والا دعوت برکاتہم نے فرمایا اس سے مجھے ایک علم عظیم عطا ہوا ہے اس دعا سے, اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے یہاں پر 120 کا ذکر ہے, میاں کہتے ہیں 100 کو, 20 کہتے ہیں 20 کو, میاں کی جو تمیز آتی ہے وہ مفرد مجرور آتی ہے, مفرد مجرور, اور جو دہائیاں ہیں جتنی بھی یہ 99 تک جتنی دہائیاں ہیں ان سب کی جو تمیز آتی ہے وہ مفرد منصوب آتی ہے. اب یہاں 20 میاں تم 20 سنتن, میں آتا ہوں 20 سنتن, دیکھیے 100 طاقتور زیادہ ہے یا 20 زیادہ طاقتور ہے, بتائیے بھائی.
تو
100 زیادہ طاقتور ہے, 20 اس کے مقابلے میں کم طاقت رکھتا ہے, لیکن میں آتا ہوں 20 سنتن کی ترکیب میں. سنتن پر جو عمل کیا وہ 20 نے کیا, میاتن نے نہیں کیا. میاتن وہ 20 میں میاتن نے نہیں کیا, 100 نے عمل نہیں کیا سنتن پر, بلکہ 20 نے عمل کر دیا اور اس کو مفرد اور مفرد منصوب بنا دیا. لہذا اس سے یہ علم عظیم عطا ہوا کہ تم کسی اللہ والے سے اگر جڑے ہو تو معاشرہ چاہے جتنا طاقتور, دیکھو 100 طاقتور ہے 20 کے مقابلے میں, لیکن وہ عمل نہیں کر سکا سنتن پر, 20 نے عمل کیا. لہذا جتنا تم اگر کسی اللہ والے سے جڑے ہوئے ہو, کسی سچے اللہ کے ولی سے جڑے ہوئے ہو, تو معاشرہ کتنے ہی طاقتور ہو, کتنا ہی تمہیں وہ مجبور کرے گناہوں پر, لیکن اگر تم کسی اللہ والے سے جڑے ہوئے ہو تو انشاءاللہ تم متاثر نہیں ہوگے اس سے. بس یہی ہے. ایک دفعہ حضرت والا نے فرمایا کہ دیکھو جس اسم میں اسباب منع صرف کے لیے دو سبب پائے جانے ضروری ہیں, یا ایک سبب ہو جو دو کے قائم مقام ہو, تو فرمایا کہ دیکھو جس کے اندر دو سبب پائے جائیں وہ بھی غیر منصرف ہو جاتا ہے. جس مومن کے اندر دو سبب پائے جائیں, دو چیزیں پائی جائیں, وہ بھی غیر منصرف ہو جاتا ہے. وہ معاشرے کے لگائے ہوئے اعراض کو قبول نہیں کرتا معاشرے کے لگائے ہوئے اعراض کو قبول نہیں کرتا ہو جس کے اندر دو صفات اس کے اندر پائی جائیں, نمبر ایک ایمان, نمبر دو تقوی, جو اولیاء اللہ کی پہچان ہے. اللہ اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اولیاء اللہ کا اتنا بڑا مرتبہ کیوں ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. وہ ایمان رکھتے اور تقوی رکھتے, دو چیزیں ہیں ان میں. جس کے اندر ایمان اور تقوی جس مومن کے اندر پایا جائے تو میرے دوستوں پھر وہ غیر منصرف ہو جاتا ہے, معاشرے کے لگائے ہوئے اعراض کو قبول نہیں کرتا. ہاں وہ اللہ والا ہو جاتا ہے, وہ دیوانہ ہوتا ہے اتباع شریعت میں دیوانہ پن. بس میرے دوستو اللہ تعالیٰ جن اقابر سے جس اقابر میں سے جس سے مناسبت ہو اس کا دامن تھامنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. اور قدر کیا ہے؟ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ, حضرت مولانا گنگوئی رحمت اللہ علیہ سے تعلق قائم کیا شروع, اور حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ بچوں کو بیعت ہی فرماتے تھے. مولانا الیاس صاحب کو بچپن میں بیعت فرمایا. حضرت گنگوئی اٹھ کر کہیں گئے, پان کھاتے تھے, اگال دان کا جو کٹھا تھا وہ پی گئے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ. بتائیے یہ محبت, سبحان اللہ, یہ ہے محبت, دیکھیے شیخ کی محبت. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ, حکیم الامت کے بڑے بھائی مولانا منشی شبیر علی, ان کے منشی اکبر علی کے بیٹے انگور کھا رہے تھے, انگور چھوٹے سے بچے تھے, اور وہ کچھ انگور ایسے کھا کھا کے ادھورے پھینک بھی رہے تھے اور خراب بھی پھینک رہے تھے. خواجہ صاحب نے کہا, سوچا میرے شیخ کے بھائی کا بڑے بھائی کا بیٹا انگور کھا رہا ہے, لاؤ برکت کے لیے اس سے انگور ہی کھا لیں, اس کے پھینکے وہ سارے پھینکے ہوئے انگور خود کھا لیں. عجیب محبت, محبت اس جگہ لے جاتی ہے عاشق کو اے نادا, محبت اس جگہ لے جاتی ہے عاشق کو اے نادا, رسائی عقل کی ہرگز وہاں تک ہو نہیں سکتی.
سبحان,
عقل نہیں پہنچ سکتی اس جگہ. یہ کیا انگور کھا رہے, یہ کیا اگال دان کا وہ پی سارا پی مان گیا, تمہاری عقل نہیں پہنچ سکتی اس بات کو, یہ محبت ہے, تم نہیں سمجھ سکتے. ارے عقل مندو تم عاشق نہیں ہو, اگر ہوتے عاشق تو ہوتے دیوانے, تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے. بے رفیق ہر کے شد کر رہا ہے عشق, عمر گزشت خون اشد آگاہ عشق, وحسن اولئک رفیقہ. حضرت والا نے فرمایا, خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے جو رفیق کا لفظ لیا ہے وہ قرآن سے لیا ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا. چار طبقے ہیں نیک لوگوں کے, ایک تو نبیوں کا, نمبر دو صدیقین کا, اور نمبر تین شہداء, اور نمبر چار صالحین کا. نبیوں کا دروازہ تو بند ہو چکا. صدیقین کون ہے؟ دیکھیے صدیق وہ ہے, تفسیر رول معنی پیش کر رہا ہوں, علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صدیق وہ شخص ہے جس میں تین چیزیں پائی جاتی ہیں, الذی
لا يخالف قوله حاله جس کا قال اور حال ایک ہی ہو دل کا بھی معاملہ وہی ہو جو زبان پر ہو وہی دل میں ہو یہ ہے صدیق ایک خاصیت صدیق کی دوسری خاصیت صدیق کی الذي لا يتغير باطنه من ظاهره ظاہر کے حالات دیکھ کر اس کا باطن تبدیل نہ ہوتا ہو وہاں گیا ایئرپورٹ پہ تو وہاں تبدیل ہو گیا جیسا دیش ویسا بھید نہ وہاں تو تعلق اور بڑھ جائے اگر کہیں گناہ کی جگہ چلا جائے مجبوراً اضطراراً کوئی کیفیت ایسی ہو جائے تو اور اللہ کا تعلق بڑھ جائے دیکھیے بچے کو جب کوئی ماں کی گود سے چھیننا چاہتا ہے تو بچہ اور مضبوطی سے ماں کے کپڑوں کو اور اس کے ہاتھ کو پکڑ لیتا ہے بچے کو اگر کوئی ماں کی گود سے چھیننا چاہے تو اور وہ جانا نہیں چاہتا اور مضبوط ماں کے کپڑوں کو اور مضبوطی سے پکڑتا ہے یہی معاملہ ہے جب اللہ والوں کو جب گناہ کا ماحول کھینچتا ہے تو اور مضبوط تعلق ہو جاتا ہے ان کا اللہ سے تعلق اور مضبوط ہو جاتا ہے یہ ہے الذی لا یتغیر باطنہ من ظاہری ظاہر کے حالات سے اس کا باطن تبدیل نہ ہوتا ہو اور تیسری خاصیت صدیق کی الذی یبذل الکونین فی رضا محبوبہ جو دونوں عالم فدا کر دے اپنے اللہ پر اپنے محبوب پر یعنی اللہ پر دونوں عالم فدا کر دے دنیا کو فدا کرے گناہ سے بچ کر نافرمانی سے بچ کر تقوی اختیار کر کے اور آخرت کیسے فدا کرے گا کوئی اللہ پر آخرت کو فدا کرنا کیا ہے کہ آخرت میں جنت کو نمبر 2 پر رکھے نمبر 1 پر اللہ کی رضا کو رکھے اللہم انی اسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں رضا کو پہلے رکھا جنت کو بعد میں رکھا یہی ہے صدیق کی خاصیت کہ وہ اللہ کی رضا کو پہلے نمبر پہ رکھتا ہے جنت کو بعد میں رکھتا ہے جنت کے لیے اعمال نہیں کرتا بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کو حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے بس یہ ہے آخرت کو اللہ پر فدا کرنا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے بس وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك